عرب معاشرہ شراب کے نشے میں چور تھا، پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ کوئی بات نہیں، ایک دم نہیں چھوڑ سکتے تو آہستہ آہستہ چھوڑ دو۔ سب سے پہلے سورت نحل کی ایک آیت میں شراب کو برا کہا گیا تھا انڈائریکٹلی، جس میں رزق حسن سے الگ کر کے شراب کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں، اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ فطرت کو زندہ کیا گیا کہ انسان تو اپنا فائدہ چاہتا ہے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ پیتے رہے۔ پھر شراب کی حرمت کا تذکرہ ہوا کہ نماز نہ پڑھو شراب میں، یہ سب کچھ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلی دفعہ اشارہ کرو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ سے جا کے پکڑ کے ان کو روکو، جب تک نہیں رکیں گے نہیں۔ تو اللہ نے یہاں کیا بتا دیا کہ گناہ چھوڑتے وقت لوگوں کو رعایت دو۔ سچ یہ ہے، تبلیغ کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کی رعایت کریں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے نکالنا ہے ایک دم پیچھے نہ پڑیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں گئے نا، بس داڑھی نکل جائے آپ کی، آج ہی یہاں سے نکلیں گے تو آپ کی داڑھی نکلی ہو، اور عورت ہے تو وہ نقاب میں آ چکی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت تدریجی نسخہ ہے کہ تبلیغ میں تدریج ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہ کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے، اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہوتے ہی کیا ہوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، میں نے جا کر مدینہ شہر میں منادی کرا دی، پکار لگا دی، یعنی کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ لوگوں کے ہاتھوں سے جام گر گئے۔ ہائی لائٹ کریں، پھر مدینہ کی گلیوں سے کئی دن تک شراب کی بو آتی رہی، بلکہ کہتے ہیں ہر سال جب بارش ہوتی تھی تو وہ پھر دوبارہ سے سڑاند اٹھتی تھی جو مٹی میں جذب ہو چکی تھی۔ کیا پتہ چلا، یہ چاہیے آج ہمیں اس ملک میں بھی۔ دل بدلیے، قانون خود ہی بن جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا، کاغذوں میں لکھا، دلوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 93 کے آخری حصے پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی بات ماننے کے لیے اتنی جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی قوت ہے جس کے بعد اللہ کی بات کو سن کر ماننا آسان ہو جاتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے 93 آیت میں بیان کیا ہے۔ آپ اپنے اوپر لیجیے، آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، بس اپنے اور اپنے اس ایمان کی فکر کریں۔ ایمان شروع میں بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈاٹ۔ تقویٰ بھی اسی طرح شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھڑاتا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا فورس ہے، ایک بندے کو چلانے والی فورس۔ جیسے یہ مائک بجلی سے چل رہا ہے نا، گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ آپ کی میری نیکیاں کرنا، یہ تقویٰ کی قوت سے ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور آپ نیکیوں میں بھاگنے لگتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں۔ انسان جب ایمان قبول کرتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی کمپل کی طرح ہوتا ہے، پہلے ہی ہوا کے جھونکے سے گر جائے گی۔ اس لیے جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں یا نئے نئے قرآن کی طرف آتے ہیں نا، وہ بہت قابل رحم ہوتے ہیں، ان کو بڑی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ میں سے بھی جو نیا نیا قرآن سن رہی ہیں، آپ کو خصوصی توجہ چاہیے، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں پیچھے کر سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ چلتے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے میاں کی نئی نئی جاب لگی، 10,000 تنخواہ تھی، آپ اس جوہر آباد میں موو ہو کے آ گئیں، گھر میں کرسی میز بھی نہیں، آپ کہتے ہیں خیر ہے کس نے آنا، ایک کمرے کا گھر لے لیا 5,000 کرائے پہ، چلو 5,000 میں خرچہ کریں گے، 5,000 گھر کا دیا۔ اللہ نے آپ کے شوہر کو برکت دی، تھوڑے دن گزرے، مہینے سال گزرا، 10,000 سے 15,000 تنخواہ ہو گئی۔ جس دن 15 ہوئی، آپ کہتے ہیں اب ایک کرسی تو خرید لوں نا، پھر گھر میں کرسیاں آنے لگتی ہیں۔ وقت کے ساتھ مال بڑھتا جاتا ہے، کرسیوں کی جگہ صوفے، پھر صوفے بھی برانڈیڈ، پھر پردے، قالین۔ ہمارے گھروں کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، بس لکھ لے۔ دنیا کی دولت بڑھتی ہے تو ہمارا لائف سٹائل اچھا ہونے لگتا ہے نا۔ دین کی، تقویٰ کی دولت بڑھتی ہے تو ہماری نیکیوں کا سٹائل اونچا ہونے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ نیکی ہے تو سب کرتے ہیں، یہ بڑا کامن ہے، میں تو کوئی خاص نیکی کروں گی، آپ کی تو دعائیں بھی بدل جاتی ہیں دوسروں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، آپ بڑی مانگتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، تھوڑے سے تقوی کو گرو کیجیے، اس کو اگائیے، عمل صالح کریں، نماز شروع کریں۔ آپ میں سے جو نماز نہیں پڑھتی بچیاں، ان کو کوئی اور نیکی کرنے کا بھی حق نہیں ہے جب تک وہ اپنی 5 نمازوں کو ٹھیک نہ کریں۔ پانچ نمازیں پختہ ہوتی جائیں گی، تقوی آتا جائے گا، خشیت بڑھتی جائے گی، کچھ سے کچھ آگے سے آگے آپ چلتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کمزور سی قوم پل ایک مضبوط درخت بنے گی، پھر آپ ایمان کا ایک چلتا پھرتا درخت بنے گی، پھر نمازوں میں مزہ آئے گا۔ ابھی نماز پڑھیں، نہیں سمجھ آتی پھر بھی پڑھیں، مزہ نہیں آ رہا پھر بھی پڑھیں، پھر ترجمہ یاد کریں، پھر دعائیں یاد کریں، ایک وقت آئے گا آپ کو نمازوں میں مزہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح سے تقوی بڑھتا جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ تقوی کے ایک اور مثال سے سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کی 2000 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں 200 قسم کے سانپ زہریلے ہیں اور 2200 سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن جب بھی لفظ سانپ آتا ہے خوف آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سانپ کو پکڑ لو، یہ زہریلا نہیں ہے، کوئی پکڑے گا؟ بس یہی جواب ہے، 2200 سانپ جو بے ضرر ہیں ہم اس کو بھی نہیں پکڑتے اس خوف سے کہ شاید اس میں زہر نہ ہو۔ تو تقوی کیا ہے؟ شبہ علی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو جتنا ایمان بڑھتا جائے گا انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیات بڑھیں گی، اور ایک دفعہ جب آپ جم جائیں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھول اگیں گے، کونپلوں پہ بور لگے گا، پھر وہ کیفیت آئے گی کہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہیں کرتا، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہی سچ ہے، نوٹ کریں سچ ایک اور، صرف اللہ کے لیے نیکی کرنا، اخلاص دنیا کا سب سے بڑا سچ بن جاتا ہے۔ پھر لوگ آپ کی تعریف کریں، تنقید کریں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اچھا کہیں کہ برا کہیں، آپ کہتے ہو کیئر، لیکن ایک وقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا دل کرتا ہے حجاب کرنے پر، پھر لوگ کہیں گے آپ بڑی بڑی لگ رہی ہیں، آپ بڑی ماسی لگ رہی ہیں، مثال ہے، تو آپ کہتے ہیں جو مرضی لگوں، تمہارا مسئلہ میرا نہیں ہے۔ یعنی پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ چلیے ایک اور سچ نوٹ کریں، مقصد حیات سمجھ آ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ بندہ دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لے، اور جس نے اس کو پیدا کیا اس کی حقیقت کو مان جائے۔ جب آپ اپنے دنیا میں آنے کو پہچان گئے، اللہ کے مقام کو پہچان گئے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پہچان گئے، تو بس یہ سچ آپ کی زندگی میں خوبصورتی لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے 99 نیمز مشہور ہیں نا، کبھی بیٹھ کر ایک ایک نام پہ غور کریں، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ کیوں دنیا میں، کبھی گھر جا کر بیٹھیں سوچیں، کھڑکی میں دیکھیں، میں کیوں پیدا کی گئی، میرا مقصد کیا ہے؟ ہر روز سورج نکلتا ہے، کیا فائدہ؟ ہر دن رات آتی ہے، اس کے بعد میں چلی جاتی ہوں، چاند آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یقین کریں آپ کا دل محسوسا جائے گا۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، سب میری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، یہ ہے دنیا کا سچ۔ یہ سمجھ آ گیا تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک مردہ بکری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھے گی۔ آج دنیا کے معاملے میں جتنی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں نا، یہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ہم اس کو ہمیشہ کی دنیا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کائنات کا سچ کہ کل من علیہا فان، ہم اس دنیا میں فانی ہیں، اصل چیز آخرت ہے۔ ہماری تو ترجیحات بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کی عبادت کیسی ہوگی؟ کانک تراہو، کس کس کو یقین ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے اور جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے؟ آپ یہ دیدار اپنی نماز کے دوران کریں گی، آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت 100 سے پھر ٹاپک شروع ہوتا ہے خبیث اور طیب کا۔ جتنی مرضی جمع کر لو چیزیں، اگر وہ خبیث ہیں نا تو پاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا لے لو پاک لے لو۔ آج دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، کس کی گاڑی بڑی، کس کا گھر بڑا، ان کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر حلال سے ہے تو خوشی ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے میں اس دنیا کا غم کیوں کروں، اگر مجھے حلال سے ملا تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام سے ملا تو عذاب ہوگا، تو میں ان دونوں سے پیچھے ہوں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ گلاب کی پتیاں تھوڑی سی ہوں اچھی ہیں، کچرے کے اس بڑے ڈھیر کی نسبت جہاں سے بدبو کے بھبکوے اٹھ رہے ہیں۔ تو چند نقطے نوٹ کیجئے محاسبے کے۔ کیا لوگوں کے بڑے گھر دیکھ کر میرا سانس رکتا ہے؟ بعض تو لمبی آہیں بھرتے ہیں۔ اپنے دل کو پوچھئے، کیا لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیوں سے ان کو نکلتا دیکھ کر میں دل پر ہاتھ تو نہیں رکھ لیتی؟ کیا کسی کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی یا سیل فون دیکھ کر مجھے اپنے اوپر غصہ تو نہیں آتا؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اپنے حساب کتاب کرتے رہا کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت آتا ہے آپ کے لیے سونا اور لوہا ایک برابر ہو جاتا ہے، دونوں نہیں چلے جانا ہے، میں اپنے ہاتھ سے ہی دے کے جاؤں۔ آج دنیا اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے دیں گے نا تو کل وہاں ہمارے حق میں حجت ہوگی، اور چھوڑ کر جائیں گے ایک تو وہاں حساب، ادھر وراثت کے جھگڑے، سگے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں، نہ مانیے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھ جائیں۔ مومن کے لیے مال ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت سنوارتا ہے۔ اس کے بدایت 102 سے آگے مکہ والوں کے کچھ توہمات ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں۔ مشرقین مکہ بڑے وہمی لوگ تھے، اپنی مرضی سے جانوروں کے بارے میں کچھ باتیں کہتے، مثلاً اونٹنی، یا اونٹ وہاں بڑا فیمس تھا، ایک اونٹنی اگر 5 بچے پیدا کر دیتی نا اور آخری بچہ اس کا اگر نر ہوتا، بیٹا آپ کی زبان میں، تو کہتے اب اس اونٹنی کا کان چیر دو اور اس کو کھلا چھوڑ دو، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ اللہ والی ہو گئی ہے، اور ایسی اونٹنی کو صاحبہ کہتے تھے۔ نہ کوئی اس پہ سوار ہوتا، کسی کے کھیت میں جاتی، چرتی چگتی، پانی پیتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح صاحبہ اس اونٹنی کو بھی کہتے تھے جو کسی کی منت پوری ہونے پر اس کے لیے چھوڑ دی جاتی، منت مان لیتا ہے یہ کام ہو گیا نا تو میں یہ اونٹنی آزاد کر دوں گی، بزرگوں کی قبروں پہ، پیروں کے نام پہ، بس وہ صاحبہ ایسے ہی تھی جیسے کہ آزاد، نیازیں مانتے۔ اس طرح ایک اونٹ سے اگر 10 بچے پیدا ہو جاتے اس کو حام کہتے، چھوڑ دیتے۔ اتنی مشکل کر لی تھی شریعت کہ یاد بھی نہ رہے، اللہ نے یہاں لا کر سب بتا دیا کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں کیا لکھیے اپنے لیے، جب لوگ اس سچی کتاب یعنی قرآن سے دور ہوتے ہیں نا تو خود ساختہ چیزوں کو دین بناتے ہیں۔ مثلا فلاں تاریخ کو دودھ کی کھیر پکا کر نیاز نہ دی تو بھینسیں مرنے لگیں گی، کرتے ہیں کچھ لوگ، کس تاریخ کو؟ تو 12ویں کو کیوں نہیں، 13ویں کو کیوں نہیں، 14ویں کو کیوں نہیں، 15ویں کو کیوں نہیں، 10 کو کیوں نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن میں پڑھا ابھی تک؟ 7 ہو جائیں گے آج انشاءاللہ، ابھی تک آیا کہیں کہ کسی فلاں ڈیٹ کے ساتھ کوئی صدقے خیرات کا تعلق ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے کنڈے سنے میں، دین کا گنڈا ہو گیا ہماری ان خود ساختہ باتوں میں۔ چند نقطے نوٹ کیجئے محاسبے کے، آیت 104 سے، کیا میں باپ دادا کے نام پر بغیر سوچے سمجھے رسومات تو نہیں کرتی؟ جب میں دین کے نام پر کوئی محفل منعقد کرتی ہوں تو کبھی میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کام کبھی کیے کہ نہیں کیے؟ اگلا سوال لکھیے، اگر میرے ماں باپ نے لا علمی اور بھول پن میں کوئی کام کر لیا تو کیا علم آنے کے باوجود بھی میں وہ کام کرتی رہوں گی؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 112 سے 15 تک، وہ آیتیں جو سورت کی آخری آیتیں ہیں اور اسی وجہ سے شاید سورت کو سورت مائدہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل پہ من سلوا اترا تھا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے دیکھا دیکھی درخواست کی کہ ہم پر بھی آسمان سے مائدہ اترے۔ اترا تھا کہ نہیں اترا اس کے بارے میں فرق ہے، کیونکہ اللہ جب کوئی نعمت دے دے اور لوگ نعمت کی قدر نہ کریں تو عذاب بڑا سخت آتا ہے۔ تو سورت مائدہ کا پورا بنیادی تھیم آخری آیت میں کیا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دے، سچ کا ساتھ ہے۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا حصہ سورت الانعام کا اس بارے میں ہے، پوری سورت کا خلاصہ ایک جملے میں لکھ لیجئے، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے، اس کو اپنے دل پر لیجئے، اس سے دل کا تزکیہ ہوگا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ پہلی ہی آیت میں اندھیرے اور روشنی کی بات ہے، روشنی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اور قرآن روشنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو روشن کیا، ہدایت کا نور، قرآن کا نور۔ اس کے مقابلے میں ظلمات کیا ہے؟ نفس کے اندھیرے، معاشرے کے اندھیرے، خواہشات کے اندھیرے، تمناؤں کے اندھیرے. جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں نا، ان کو دنیا دار لوگ نظر آتے ہیں. کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے، ہائے کس کی، کیسے، کس نے بنائی، لیکن اتنے خوبصورت آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتنا پیارا آسمان بنا دیا، کس نے بنایا. آیت 32 میں دنیا کا جھوٹ نظر آتا ہے کہ دنیا جھوٹی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. چند نقطے نوٹ کیجئے محاسبے کے. کیا میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے معاملے میں کمی تو نہیں کرتی؟ کیا میں جتنے گناہ کرتی ہوں ان کو اپنی کمر پہ لادنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا دنیا کو میں کھیل اور تماشا سمجھتی ہوں یا ابدی گھر سمجھتی ہوں؟ سورۃ الانعام میں بار بار آپ کو قیامت کا منظر دکھے گا کہ لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. آج یہاں تصور کر لیں، کل وہاں اجنبیت نہیں ہوگی. اگر آج ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کو نہ سوچا تو کل وہاں بڑے حیران اور پریشان ہوں گے. پھر آیت 74 سے اگلی چند آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. یاد رکھیے کہ ہدایت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوٹی عمر کے ابراہیم کو ہدایت مل رہی ہے، بوڑھے باپ کو ہدایت نہیں ملتی. پتہ کیا چلا؟ فطرت پہ رہیں گے اللہ ہدایت دے گا. یہ مشاہدہ حق کا سفر تھا. سورج کو دیکھا، چاند ستاروں کو دیکھا، اینڈ پہ کہنے لگے میں ان سب کو چلانے والے کو مانتا ہوں. آج لوگ قبروں پہ کھڑے ہوئے، قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں. ہے نا نہ سمجھی کی بات. تو دنیا کا سچ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکاریے. 79 آیت میں یکسو ہونے کی بات ہے. ابراہیم بھی یکسو تھے، اسی لیے پرسکون تھے. ہماری فطرت کی پکار ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. چند نقطے محاسبے کے نوٹ کریں. کیا میں نے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا؟ کیا میں حنیف یعنی فوکسڈ ہو گئی ہوں، سب سے کٹ کے اللہ کی بن گئی ہوں؟ کیا میں اللہ کی بات سنتے ہوئے گمراہ کن نظریات کو اپنے سے دور کرتی ہوں؟ کیا مجھے اپنا آپ اتنا اہم لگتا ہے کہ میرے بغیر دنیا میں کچھ ہوگا ہی نہیں؟ آج ہی سوچتے ہیں، اسی لیے گھر سے نہیں نکلتے دین کے لیے. ہائے میرا گھر نہیں چلے گا. آج اگر دنیا سے گئے سب کچھ چلے گا، دیکھیے گا. کیا میں جب اللہ کا کلام سنتی ہوں تو اپنی سوچ اور نگاہوں کو قید کرتی ہوں یا ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہوں؟ تو یہ پارا ہمیں بار بار پکارتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سچ کو پالو، خوشیاں ملیں گی، تمہاری زندگی با مقصد ہو جائے گی، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے کچھ آثار چھوڑو، لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. اپنے لیے صدقہ جاریہ کی نہریں چھوڑ کر جاؤ. 93-94 میں نافرمانوں کی موت ہے، جو حق بات سے پلٹتے ہیں اور جانتے بوجھتے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا سکھایا؟ اکیلے آئے تھے، اکیلے جاؤ گے. ہدایت کی چنگاری اٹھتی ہے، جو پکڑ لے گا اللہ اس کو شعلہ بنا دے گا، اور جو چھوڑ دے گا وہ آگ بھی بجھ جائے گی. اگر اس چھوٹے سے سفر میں آپ کی میری زندگی میں ہدایت کی طلب آ گئی ہے نا، تو اس کو کیش کرا لیں. تو یہ تھا ساتواں پارہ.